أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور بلایا ٹی وی کو جوائن کیا، اور اب تک آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم مختلف پروگرامز کے اندر نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس نہضت میں کون کون سے پہلو موجود ہیں، کون کون سے زاویوں سے اس نہضت کو مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. اور پھر یہ نقطہ ایک شروع کیا تھا کہ نہضت امام حسین علیہ السلام میں بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا انتہائی اہم کردار ہے. ان میں سے ایک شخصیت جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی کہ جن کے اوپر ہم نے پروگرام کیے مختلف، اور ایک اہم شخصیت کے جو جن کا کردار نہضت امام حسین علیہ السلام میں کربلا کے بعد شروع ہوا، وہ ہیں ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام. ان کی شخصیت کو جاننا، ان کی سیرت کو جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں. اور جو ہم نے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے نہضت قیام امام حسین علیہ السلام، اس کے اندر بھی ان کا ایک اہم کردار ہے. ہر حوالے سے ان کی شخصیت کو پہچاننا ہر انسان، ہر مومن، ہر مسلم کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ان کی سیرت پر عمل کر سکے. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید حسن عسکری صاحب کو اور جناب مولانا سید محسن نقوی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے. پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں آغا محسن. جیسا کہ مقدمے میں میں نے بیان کیا کہ ہم جس اینگل یا زاویے سے دیکھیں یہ شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر ہم اس کو امام کے عنوان سے دیکھیں تو ظاہری بات ہے ہمارے چوتھے امام بنتے ہیں. اگر ہم نہضت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں پھر بھی ان کا ایک اہم کردار ہے. میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے ناظرین ممکن ہے کہ غیر تشیع بھی ہوں، شخصیت امام کے اوپر ذرا مختصر سی گفتگو کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. شخصیت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو بات بیان ہو سکتی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک امام معصوم ہے. ظاہراً ہمارا عقیدہ ہے، شیعہ عقیدہ، کہ جو امام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے اور منصوص من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں اور ہادی بھی ہیں امت کے، درحالی کے امام ہیں. یہ پہلا نقطہ امام کے حوالے سے کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں بات کریں، ہمیں ایک امام کے بارے میں بات کریں، ایک ہادی کے بارے میں، کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ امت کی ہدایت کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو اس راہ پر گامزن کرے جو راہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شخصیت کو دیکھیں تو مختلف پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے ان کی شخصیت کو، علمی حوالے سے کہ وہ علم کے حوالے سے، کیونکہ امام معصوم ہے اور جو علم لدنی ہے وہ امام تک پہنچتا ہے، وہ اس کے حامل ہیں. اور شجاعت کے حوالے سے، امام کی شجاعت کے جو واقعات ہیں وہ واقعہ کربلا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے امام جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں اپنی شجاعت کا اظہار کرتے رہے، گو کہ عاشور یا سات محرم کو کہتے ہیں کہ سات محرم، جس طرح سے بیان ہوتا ہے تاریخ میں کہ سات محرم وہ تاریخ تھی کہ جس میں امام بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عاشور، عصر عاشور کے بعد جو ہے وہ ہوش میں آئے، اور وہ جو سلسلہ بہرحال شام غریبہ کے مصائب میں بیان ہوتا ہے. شجاعت کے حوالے سے اگر میں اسی بات کو اگر مکمل کر دوں تاکہ جو ناظرین ہیں، عموماً ہم ان کو ان واقعات کو مصائب میں سنتے ہیں جبکہ یہ پہلو جو ہے وہ فضائل کے بیان ہوتا ہے. مثلاً سات محرم کو ہی جب پانی بند کیا گیا اور فوجیں جو یزید کی فوجیں تھیں وہ اپنی رزمائش کر رہی تھی، اپنی طاقت دکھا رہی تھی، تو اسی اثنا میں کہا جاتا ہے کہ امام کھڑے ہو کر جناب مسلم بن اوسجا کے ساتھ دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے ان کو غضب آیا، جو شجاعت، کیونکہ غیرت دینی تھے ان میں، تو امام وقت کے مقابلے میں ظاہر ہے دشمن جب کھڑے ہیں تو امام جو ہے اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا تیار کرو، اور پھر گھوڑا منگواتے ہیں اور رجز پڑھتے ہوئے دشمن کے سامنے جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کے ساتھ ٹہلتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نوجوان ہے، ابھی امام تو نہیں ہے، امام نائب امام ہے۔ تو امام پھر بلاتے ہیں امام زین العابدین کو، پیار کرتے ہیں، بیٹے کو خیمے میں لے جاتے ہیں۔ پھر وہی تاریخ یہی کہتی کہ وہ مرحلہ تھا جہاں پہ پھر امام جو ہے امام زین العابدین بیمار ہوئے اس وقت۔ اب وہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نظر لگی یا جو بھی سلسلہ تھا، بہرحال مشیت الہی تھی کہ خداوند متعال نے اس سلسلہ امامت کو آگے بڑھانا تھا۔ تو شجاعت کا یہ انداز تھا امام کا کہ جہاں پر بھی ضرورت ہوتی تھی فوراً ہی حاضر ہوتے تھے۔ علمی حوالے سے بھی ظاہراً امام کے جو علم ہے وہ علم لدنی، یہاں تک کہ ایک واقعہ بہرحال نقل ہے تاریخ میں کہ ایک وقت ایک منجم، یعنی جو ستارہ شناس ہوتے ہیں نجومی، یہ امام کی خدمت میں آتا ہے تو امام اس کو کہتے ہیں کہ تم نجومی ہو، اور اگر تم نجومی ہو تو تم لوگوں کے فال بھی نکالتے ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں تو ہر بات پر لوگ استخارہ نکال لیتے ہیں، قرآن سے فال لیتے ہیں، استخارہ یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بحثیں اپنی جگہ پہ ہو چکی ہیں، لیکن یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم آئندہ کی بھی خبر لوگوں کو بعض کو دیتے ہو ستاروں کے احوال دیکھ کر، تو اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم نے آج کیا کھایا اور تمہارے گھر میں کیا ذخیرہ ہے، تو پھر امام اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے آج جو ہے وہ پنیر یا جسے ہم چیز کہتے ہیں وہ کھائی ہے، اور تمہارے گھر میں 20 دینار ہیں جس میں سے 3 دینار وہ ہیں کہ جن کا وزن صحیح ہے، کیونکہ دینار اس زمانے میں سونے کے بنے ہوتے تھے تو وزن دیکھا جاتا تھا درہم و دینار کا، چاندی اور سونے کے۔ تو اس شخص نے وہاں پر امام کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ برحق اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہاں پر ہی بہرحال بریکٹس میں یہ بات بیان کر دی جائے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ اپنے مقابلے میں جب کوئی دوسرا صاحب علم آتا ہے اس کی تائید وہی کر سکتا ہے۔ جس طرح جناب موسیٰ کے بارے میں تاریخ میں ہے، بہرحال قرآن میں خدا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ ڈرے جب انہوں نے جادوگروں کے سامنے اپنا معجزہ دکھایا، خوف موسیٰ یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تماشا ہے، یہ بھی جادو ہے، جبکہ جادوگر جو کہ صاحب علم تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کے رب پر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس مقام پر بھی، یعنی امام کے جو علم ہے جو خدا نے بہرحال عطا کیا ہے ان کو، اس مقام پر بھی ایک عالم آ کر گواہی دے رہا ہے امام کے علم کی، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عالم برحق ہیں۔ اس کے علاوہ خود امام کا خداوند متعال کی بارگاہ میں تسلیم ہونا اور امام کی عبادت کے حوالے سے جو پہلو ہے، ہم امام کو سید الساجدین کہتے ہیں، یعنی اتنا سجدہ کیا کرتے تھے کہ ماتھے پر سجدے کے نشان رہ جایا کرتے تھے۔ زین العابدین، عبادت گزاروں کے زینت جن کو کہا جاتا تھا۔ تو امام کی یہ جو شخصیت ہے کلی طور پہ، کیونکہ ایک امام معصوم ہے تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے۔ اور تاریخ کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں جو صحاح ستہ ہیں کتابیں، جو بہرحال ہمارے اہل سنت کی جو احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں اگر آپ عبادت کے موضوع پہ آ جائیں، آپ حج کے موضوع پہ آ جائیں، ان موضوعات میں جب آپ جاتے ہیں ان کتابوں میں، تو اکثر روایات آپ دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہوئے ہیں، روایت ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو شخصیت کے کلی پہلو ایک امام کا یہی بیان،
بالکل آگے، یعنی بہت سارے پہلو اگر ان کے اوپر یعنی بات کی جائے تو جلسات کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ علم کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے کہ علم امام کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیف سجادیہ نام کی ایک گوہر نایاب ہمارے پاس موجود ہے، رسالہ حقوق کے عنوان سے موجود ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی ہماری۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مختصر سے ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ ایک جملہ بہت معروف ہے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہ امام کربلا کے بعد جو ہے یہ گوشہ نشینی میں زندگی گزارتے رہے، اور ان کی کوئی اجتماعی اور سیاسی فعالیت اور ایکٹیویٹیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آیا یہ بات درست ہے، اگر نہیں درست تو اس کے شواہد کیا ہیں آپ کے پاس؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ جی، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کیسی شخصیت تھیں کہ جنہوں کا اجتماع میں، امت میں ایک خاص قسم کا کردار تھا اور نقش تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جس وقت اور جس مرحلے میں فرائض امامت جب ان کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی ان کے کاندھوں پر امامت کی ذمہ داری آتی ہے، تو اس وقت عظیم کٹھن دور تھا، یعنی واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا میں امام تقریباً 25 سال کی عمر کے تھے کہ یہ عظیم واقعہ کہ تاریخ کا، بلکہ تاریخ اسلام کا، اور اگر کہا جائے کہ تاریخ بشریت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یعنی بہت سارے مظالم یہاں اکٹھے تھے۔ خوب چیدہ چیدہ ممکن ہے کسی جگہ جدا مظالم ہوئے ہیں، لیکن وہاں خوب چند گھنٹوں میں اور اتنی بڑی شخصیت نواس رسول جو خاتم النبیین تھے، ان کے نواسے کے ساتھ جو ہے وہ اتنے بڑے مظالم کیے گئے، پھر اہل حرم کے ساتھ جو مظالم کا سلسلہ روا رکھا گیا، یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ، اور اس دوران جو ہے وہ وظیفہ اور ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام تک آ رہی ہے۔ تو یہاں امام کا واقعاً بہت بڑا کٹھن فریضہ تھا، سخت فریضہ تھا۔ یعنی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ امام کی سیرت کیا تھی، امام نے کیا انجام دیا اور کیا فرائض انجام دیے، تو اس حوالے سے پہلے ہمیں یہ دو چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے یہ کہ خود امام اور نبی کی شخصیت کیا ہوتی ہے، ان کے وظائف کیا ہوتے ہیں، انہوں نے حتماً اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ان کا حق اور وظیفہ ہوتا ہے، فریضہ ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے حتماً اقدام کرنا ہوتا ہے۔ خوب اس کے لیے پھر جو ہے وہ اپنے اپنے حالات اور واقعات دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ وظیفہ اور فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے دیکھنے ہے کہ اس زمانے کے حالات کیسے تھے۔ جب تک ان دو چیزوں کو آپس میں آپ ملائیں گے نہیں، ان دو چیزوں کی معرفت نہیں حاصل کر سکیں گے، اس وقت تک آپ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں انہوں نے ان دو چیزوں اور ان دو نکات کو مد نظر رکھنے کے بغیر جب امام کی زندگی دیکھی ہے تو اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، امام کے جو جزی واقعات ہیں، جو فردی واقعات ہیں، ان سے آ کر غلط نتائج نکالے ہیں۔ بس ضروری ہے کہ آئیں امام کی شخصیت، امام کا وہ جو ہدف کلی تھا، بلکہ سارے آئمہ کی، خود امام کی جو ایک کلی سٹریٹجی تھی، پالیسی تھی، اس سے ہمیں آشنائی ہونی چاہیے، اور جب وہ آشنائی ہو جائے گی پھر امام کی اس پوری زندگی کو اس کے ذیل میں دیکھا جائے۔ خوب اب آئیں ذرا دیکھیں امام کس دور میں، ایک تو یہ کہ واقعہ کربلا ہو رہا ہے، اس وقت سے امام کا جو ہے وہ فریضہ امامت شروع ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اس سے کٹھن تر، اس سے مشکل تر مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کوفہ کے بازار اور کوفہ کے دربار، اسی طرح پھر شام یزید ملعون جیسے شخص ہے، اس کے دربار میں، ان کے بازاروں میں جاتے ہیں امام، وہاں جا کر خون شہداء جا کر زندہ کر رہے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں اس سرائے آل محمد کے قافلے کی، اور پھر سب سے بڑھ کر جب یزید کے دربار میں جا کر وہاں ایک فرصت محسوس کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ امام کہ جو اتنا خیال کرتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ مثلا انہوں نے حالات کے مطابق تبلیغ دین کی ہے، یعنی زیادہ سخت رویہ انہوں نے نہیں اپنایا ہے ظالموں کے ساتھ، لیکن یہاں دربار یزید میں چونکہ حق بنتا تھا امام کا کہ شہداء کے خون کی پاسداری کی جائے، وہاں ایک ایسا قہار خطبہ انجام دیتے ہیں کہ یزید ملعون مجبور ہو جاتا ہے کہ امام کے قتل کا مثلا حکم دے دیتا ہے، پھر امام بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہاں آ کر امام کا دفاع کرتی ہیں۔ بس یہ امام کے مختلف کام تھے، اور یہ اتنے کٹھن مراحل میں امام یہ سارے کام انجام دے رہے تھے۔ پھر جا خوب واپس آتے ہیں مدینہ، تو مدینہ میں آ کر یہ تقریباً خوب اس کے بعد 34-35 سال کا عرصہ ہے، یہ بھی کٹھن دور تھا۔ اس کے بعد اسی دوران واقعہ حرہ جو ہے وہ پیش آیا کہ مدینہ میں چڑھائی ہوئی اور کتنے لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا اور لوگوں کی ناموس اور عزت پہ حملے کیے گئے، اور اسی طرح پھر یہی دور تھا کہ جس میں خانہ کعبہ پر منجنیق کے ساتھ حملہ کیا گیا، خانہ کعبہ پہ آگ برسائی گئی۔ خب یہ سارے واقعات ہیں. پھر امام کے انصار اور شیعیان پر سخت ترین دور تھا، یعنی جس طرح امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا امام علی علیہ السلام پر، اسی طرح یہ دور بھی کوئی کم دور نہیں تھا، بلکہ اہل بیت پر بھی وہی سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اہل بیت کے ماننے والوں پر جو ہے وہ واقعاً بڑی سختی تھی، اور کتنے لوگوں کو شہید کیا. توابین کا واقعہ یہاں ہوا ہے، مختار جیسا صحابی جو ہے وہ شہید ہوا، اسی طرح ابراہیم ابن مالک اشتر شہید ہوئے. خب یہ سارے کے سارے انصار آل محمد تھے، پیروکاران آل محمد تھے، شیعان آل محمد تھے، ان کی شہادتیں امام زین العابدین علیہ السلام تحمل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے سارے واقعات جو ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ واقعات تھے سیاسی اور اجتماعی حوالے سے، ان واقعات کے دوران اور ان کے تحت شعاع امام آ کر کیا کرتے ہیں، یہاں سے پھر انسان فیصلہ کر سکتا ہے صحیح طور پر کہ امام نے جو انجام دیا وہی حق بنتا تھا. یعنی جو حتی الامکان امام اپنا فریضہ انجام دے سکتے تھے، خب امام نے ظالموں کے خلاف مبارزہ کیا، حکومتوں کے خلاف مبارزہ کیا. کتنی دفعہ جو ہے عبد الملک ابن شام ابن عبد الملک اور عبد الملک کے دوسرے جو بیٹے تھے، خب ان کو جو ہے وہ متوجہ کیا. اسی طرح معاشرے کے جو کتنے اجتماعی انحرافات تھے، چاہے وہ عقیدتی ہوں چاہے وہ اخلاقی ہوں، ان کے خلاف امام کا باقاعدہ مبارزہ تھا. اسی طرح امام کا اپنا ایک شاگرد تھا محمد ابن شہاب زہری، خب امام سے اس نے استفادہ کیا ہے، اور امام کی عرض کروں گا اگلے سوال میں کہ امام کی شان میں وہ اس کے اچھے بھلے جملات ہیں، لیکن جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو امام اس کی طرف کھلا خط لکھتے ہیں. یعنی وہ جب اموی دربار کا حصہ بن جاتا ہے تو امام اس کی طرف خط لکھتے ہیں اور بانگ دہل اس کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ تم نے انحراف کیا ہے. بس گویا امام، یہ بات ہمارے غلط فہمی ہے کہ امام کو ہم صرف کہیں کہ وہ بیمار کربلا ہیں، وہ لاچار ہیں، وہ غموں سے نڈھال ہو گئے تھے، وہ 35 سال ان کا رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. نہ، رونا بیماری واقعاً ایک مصلحت تھی اور ایک اسٹریٹجی تھی امام کی، اس کے اندر ایک پیغام تھا، لیکن اس کے علاوہ باقاعدہ امام ایک مدبر تھے، ایک مبارز تھے، ایک مصلح تھے، کہ جن کی پوری نگاہ تھی امت پر، امت کے مسائل پر، امت کے انحرافات پر، حتی دربار پر، درباری نظام پر، درباری علماء پر. یہ باقاعدہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلسل امام جو ہے وہ اصلاح کے قدم اٹھاتے تھے.
جی ہاں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ امام علیہ السلام کے اقدامات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، کہ انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پہ بات ہوگی، آپ اگر دیکھیں تو تاریخ علم کلام میں ہی آپ چلے جائیں، اقدامات جو امام نے کیے ہیں تو مدرسہ مدینہ ایک جو تاریخ علم کلام میں ذکر کیا جاتا ہے، تو امام کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر آ کے. اور پھر آپ کو جیسا کہ اشارہ بھی کیا تھا کہ سیف سجادیہ کا ہونا، رسالہ حقوق کا ہونا، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. جی 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 بالکل، امام نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا آ کے. اس کے بعد پھر یہ کہ جو منحرف ہو جاتا تھا اس کی تنبیہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا ایک رہبر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی بندہ منحرف ہو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نہیں رکتا تو اس کی مذمت کرے اور دوسروں کو متوجہ کرے کہ یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ نہ چلے. تو انشاءاللہ امام کے سیاسی اور اجتماعی اقدامات پہ مزید جو ہے ہماری گفتگو ہوگی تفصیل سے، انشاءاللہ کسی ایک پروگرام میں ہم کریں گے. آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ جو بحث ہم نے شروع کی تھی امام علیہ السلام کے شخصیت کے حوالے سے، اس میں مزید بعض فضائل اگر آپ ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں.
سب سے پہلے، کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ امام روکتے تھے، جو بہرحال منحرف ہوتا تھا اس کو روکتے تھے، امام کی شخصیت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام جو صحیح راستے پر آتا تھا اس کی بھی تائید کرتے تھے، اور عموماً یہ والے جو واقعات ہیں یہ کم بیان ہوتے ہیں. ہم نے جناب سلمان فارسی کے بارے میں سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہے، در حالی کہ خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سعد بن مروان، مروان کا بیٹا ہے سعد، آتا ہے امام کی بارگاہ میں، امام کو کہتا ہے کہ مولا آپ شجرہ طیبہ میں سے ہیں. قرآن میں کیونکہ خداوند متعالی مثال دیے کہ جو مومن ہیں یا جو پاک ہستیاں ہیں وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہیں، اور جو خبیث ہیں وہ شجرہ خبیثہ میں سے ہیں. تو سعد بن مروان کہتا ہے کہ آپ شجرہ طیبہ میں سے ہیں، مگر میرا جو خونی رشتہ ہے یا میرا جو سلسلہ ہے آبا و اجداد کا، وہ شجرہ خبیثہ کی، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. لیکن میں آپ کا مؤمن ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. تو امام وہاں پہ اس کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعد تم نے نوح کا واقعہ نہیں پڑھا کہ نوح کا بھی بیٹا تھا لیکن خدا نے کہا کہ تمہاری اہل بیت میں سے نہیں ہے. خونی رشتوں سے انسان نہ خبیث ہوتا ہے نہ طیب ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے جو انسان کا اس کو طیب اور خبیث بناتا ہے. تو امام نے پھر وہاں پہ اپنے اصحاب سے کہا کہ آج کے بعد سعد کو سعد الخیر بلاؤ، نہ کہ سعد بن مروان. یعنی یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ بنو امیہ کی اولاد میں سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، یہ میں شیعہ ہوں آپ کا ماننے والا ہوں. تو امام کہتے ہیں تو
اور یہ امام کے اقدامات میں ہی شمار کرتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہتے تو اس قسم کی ہدایت نہیں ہوتی.
اب بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی بنو امیہ میں سے کیسے، کس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ منا اہل بیت ہو گیا، کیونکہ امام نے کہا منا اہل بیت، یہاں پہ بھی لفظ استعمال کیا. تو زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ ہے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے جو ہمیں دسویں امام نے دیا. اس میں امام فرماتے ہیں وما خصنا بہ من ولایتکم طیبًا لخلقنا وطہارتًا لانفسنا وتزکیتًا لنا وکفارتًا لذنوبنا. جو چیز آپ کی ولایت میں ہمارے لیے خاص قرار دی گئی، یعنی جب میں
ولایت پڑھنے والا مخاطب
کرتا ہے امام کو کہ مولا آپ کی ولایت کا جب میں نے اقرار کر لیا، اس میں ایک خاص چیز خدا نے میرے لیے رکھی ہے، جب میں اس ولایت کے پرچم تلے آ گیا، ایک خاص چیز میرے لیے ہے، طیبًا لخلقنا، میری جو خلقت ہے وہ طیب ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو سلسلہ آ رہا ہے خونی، اسی میں ہی وہ پاک ہو جاتا ہے. وتزکیتًا لنا، میرے لیے تزکیہ نفس ہے. وکفارتًا لذنوبنا، میرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اب کے بعد میں آپ کی پیروی کر رہا ہوں، نہ یہ کہ باطل کی پیروی. تو فضائل میں جو ہے ایک نقطہ بہرحال یہ ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ وہ منفی. اس کے علاوہ خود فضائل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک واقعہ نقل ہے تاریخ میں کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ حج پہ جاتا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، بھائی ہے خلیفہ وقت کا، تو اب بیٹھا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کے پاس چلا جائے، کسی طرح سے بوسہ دے دے یا مس کرے، نہیں کر سکتا، ازدحام یا لوگوں کا جو ہے وہ رش بہت زیادہ ہے. تو پھر تھک کر ایک کنارے بیٹھ جاتا ہے. اب بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں لوگ یا جو بھی سلسلہ ہے، تو وہاں پہ ہی دیکھتا ہے کہ ایک شخصیت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. تو جہاں جہاں سے امام گزرتے ہیں وہاں وہاں سے لوگ ہٹتے جاتے ہیں، راستہ دیتے جاتے ہیں. تو وہیں پر ایک شامی کھڑا تھا جو کہ امام کو نہیں جانتا تھا، اس نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے سب لوگ راستہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب خلیفہ وقت کا بھائی ہے اور جس کو احترام ملنا چاہیے، جس کے ساتھ درباری ہیں، فوجی ہیں، یہ سب پروٹوکول جس کے ساتھ ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو ہشام جو ہے اپنے آپ کو بے راہے میں لے جاتا ہے، گویا کہ جانتا ہی نہیں، خود کو جاہل بنا لیتا ہے. وہ مشہور ہے ایک قول جو ہے، سوئے کو جگانا جو ہے وہ آسان ہے، جو خود کو سونے پہ لگا دے اس کو جگانا مشکل ہے. تو وہ خود کو سونے پہ، مگر یہی تشبیہ دی جاتی ہے. تو ہشام کہتا ہے میں نہیں جانتا کون ہے. اب وہاں پہ ہی شاعر موجود ہے فرزدق کے نام سے، کہ مشہور شاعر ہے عرب کا، فلبدی بیت لکھے، بعض کتابوں میں 27 بیت ہیں، بعض کتابوں میں 32 ہیں، 27 اور 32 کے بیچ میں، اب یہ مختلف کتابیں ہیں، اس کے مطابق بہرحال وہ شعر ہیں. اب میں اگر وہ شعر کے کچھ الفاظ اگر یہاں پہ بیان کروں، مطلب جس طرح سے اس نے شروع کیا، شاعر کھڑا ہے وہاں پہ، اس نے دیکھا کہ ہشام جان بوجھ کر جو ہے وہ امام کا تعارف نہیں کروا رہا. تو ہشام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحا وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. یعنی یہاں سے اس نے شروع کیا سلسلہ کہ یہ وہ ہیں کہ جس کو بطحا، اور یہ جہاں پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں اس پوری جگہ جگہ پہ، ہر جگہ اس کو پہچانتی ہے، ہر قدم پہ ہر پتھر ان کو پہچانتا ہے. یعرف البیت، یہ جس گھر کا تو طواف کرنے آیا ہے، جس گھر کی تو زیارت کرنے آئے، یہ اس کو جانتے ہیں، تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. اس کو حل و حرم جانتے ہیں، اس کو سب جانتے ہیں. اور پھر آگے ہی تسلسل میں آتا ہے کہ جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے اس کو مخاطب ہو کے تو اپنے آپ کو بیراہے لگاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جبکہ یہ رسول پاک کا بیٹا ہے. یعنی الفاظ یہی، ھذا الذی احمد المختار والده، احمد مختار اس کے والد ہیں. لفظ والد جو ہے وہ عموماً نسبی جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، اور جناب سیدہ کے کچھ فضائل بیان کرتا ہے. تو یہ ایک بہرحال کمالات اور فضائل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائل میں یہ جو ہے وہ واقعہ نقل ہے. کمالات میں امام کیونکہ دیکھیں عبادت کے حوالے سے بھی مشہور تھے اور شخصیت ہر پہلو سے, جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں امام اپنے اس معراج پر تھے, اوج کمال پہ تھے. تو حسن بصری کا بھی ایک واقعہ بہرحال تاریخ میں نقل ہے جو کہ بہت ہی یعنی آپ کہہ لیں کہ روح افزون واقعہ ہے کہ اگر انسان جب اس کو سنتا ہے تو واقعاً امام کے حوالے سے جو نگاہ ہوتی ہے انسان کی وہ نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ امام کے بعض اصحاب آتے ہیں امام کے پاس, فرماتے ہیں کہ مولا حسن بصری جو ہے اس نے ایک جملہ کہا ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ العجب کل العجب ممن حلق ممن نجا, ببخش العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا, کہ العجب کل العجب. عرب جب یہ استعمال کرتے ہیں لفظ, اس کا مطلب ہے کہ بہت تعجب کی بات ہے, عجیب بات ہے. یعنی اس طرح سے اب ہم اپنے الفاظ میں جب بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اردو میں عجیب بات ہے, تو وہ کہتا ہے عجیب بات ہے. ممن نجا, وہ جو نجات پا گیا قیامت کے دن, کیف نجا, کیسے نجات پا گیا, ہم اتنے گناہگار ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, ہم جو ہے ہر وقت جو ہے وہ خدا کے بارگاہ میں معصیت کرتے ہیں, بعض اوقات شرک خفی کرتے ہیں, یہ جو بھی سلسلہ, کیوں انسان جو ہے وہ نجات پا گیا. یہ اس کا جملہ تھا. اصحاب آئے امام کے پاس, کہا کہ حسن بصری نے اس طرح سے جملہ کہا, تو امام نے کہا کہ اس میں نا امیدی ہے, یہ جو جملہ ہے یہ انسان کو خدا سے دور لے جائے گا کہ بھائی جب میں گناہگار ہوں تو پھر ثواب کرنے کا کیا فائدہ, پھر لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کا کیا فائدہ, پر از نا امیدی ہے, بھرا ہوا ہے نا امیدی سے. تو پھر اصحاب نے کہا کہ مولا آپ فرمائیے کہ ہم کیا کہیں. تو امام نے کہا آپ یہ شعار بلند کریں, یہ نعرہ بلند کریں اس کے نعرے کے مقابلے میں, العجب کل العجب ممن حلق کیف حلق مع سعت رحمت اللہ, کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان ہلاک ہو گیا جبکہ اللہ کی رحمت واسع ہے, جس کے بارے میں امام حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, وہ جس کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے جاتی ہے, اس کے باوجود اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو یہاں پہ جائے تعجب ہے. اس جگہ پہ انسان کو واقعاً تعجب کرنا چاہیے کہ ایسی ذات کے جو رحمت سے, یعنی جو اپنا تعارف کرواتی ہے, عموماً دنیا میں جب کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس اتنے اسلحہ ہے, اتنی آرمی ہے, جو سپر پاورز ہیں. اللہ جو سب سے بڑا سپر پاور ہے وہ اپنے تعارف شروع کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم,
وسیع رحمت سے,
وسیع رحمت سے. تو یہاں سے
یعنی آپ بالکل بہت خوبصورت ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب حسن بصری ایک بڑی شخصیت شمار ہوتے ہیں, مکتب اہل سنت کے بہت سارے پیروکار ہیں ان کے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ایک مطلب کو اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ جس طریقے سے سمجھنا چاہیے, اور امام نے کس آسانی کے ساتھ ایک فقط جملے کا اضافہ کر کے اس پوری فکر کو جو ہے وہ ختم کر دیا,
امیدی
ہے امیدی میں تبدیل کر دیا. یعنی یوں فکر نہ کریں کہ اتنے گناہ ہیں ہم کیسے بخشے جائیں گے, بلکہ یوں کہیں کہ رحمت کے ہوتے ہوئے اگر نہ بخشے جاؤ تو یہ تعجب کی بات ہے.
اور یہاں پہ اگر جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ بھی میں اضافہ کر دوں تو برا نہیں ہوگا بہرحال ہمارے ناظرین کے لیے, وہ یہ کہ جب یزید نے, دیکھیں رحمت خدا کے بارے میں اور خدا کی طرف نظر ہونی, دیکھنا خدا کو کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں, یہ فرق ہے ہر ایک کا اپنا معرفت خدا میں. یزید نے جب سوال کیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے پایا خدا کے اس کام کو, تو بی بی نے فرمایا ما رائی تو اللہ جمیلا, میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا.
بہت شکریہ آغا. وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے بہت کم رہ گئی ہے, میں چاہوں گا کہ ایک اہم سوال آپ سے کیا جائے کہ جیسا کہ ابھی بات بھی ہوئی کہ امام علیہ السلام جو ہیں ایک ایسی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ایسے تابعین موجود ہیں یا ایسے اصحاب بھی بعض موجود ہیں کہ جو اپنا ایک حلقہ درس, ایک اپنی جو ہے وہ چیز الگ رکھتے ہیں, مکتب فکر اپنا الگ رکھتے ہیں, اختلاف رکھتے ہیں اس میں, جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب اہل سنت کے وہ اماموں میں سے شمار ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا بیان فرمایا ہے تاکہ یہ ہمارے جو فضیلت کا ایک سفر ہے وہ صحیح طریقے سے طے ہو.
آئمہ کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حق تو یہ بنتا تھا امت رسول کا کہ حق رسالت, اجر رسالت ادا کرتے ہوئے قرابت داران رسول کا قرب حاصل کرتے، ان کے نزدیک ہو جاتے، ان کو اپنا ملجا، مأوا، مرکز اور مرجع قرار دیتے. لیکن بہرحال تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ چیز موجود ہے کہ باوجود اس کے کہ معرفت رکھتے تھے، اعتراف بھی کرتے تھے، لیکن خوب وہ حق معرفت ادا نہیں کیا، یعنی عملی طور پر اہل بیت کا ساتھ نہ دے سکے. جانتے تھے معرفت، جس طرح کہ ابھی آغا صاحب بیان بھی فرما رہے تھے کہ فرزدق نے فی البدی فضائل سے بھرا ہوا ایک قصیدہ سنا دیا، اور پھر جو خوب عمرہ کرنے آئے ہوئے لوگ ہیں، یعنی عام لوگ بھی ہم زین العابدین علیہ السلام کی قدر و منزلت جانتے ہیں، اور پھر وہ ڈر بھی نہیں رہے کہ ادھر مثلا وہ اموی خاندان کا ایک فرد بھی بیٹھا ہوا ہے، ورنہ خوب ڈر جاتے کہ ہم جو. لیکن نہ، اہل بیت کے فرد کی عظمت اتنی تھی کہ مجبور ہو گئے ان کو راستہ دینے پہ. بس ان کی ہاں معرفت تھی، اسی طرح چاہے وہ عوام تھے چاہے وہ خواص تھے اس دور کے. اور پھر اس دور سے لے کر آج تک میں نے دیکھا ہے کتابوں میں کہ ہر دور کے فقہا ہوں، محدثین ہوں، علماء ہوں، شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے خاضع نظر آتے ہیں، ان کے فضائل، ان کا تقویٰ، ان کی علم، ان کی عظمت کے معترف نظر آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ ان کو اپنا حبیب اور محبوب کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ آج کے دور میں آپ میرے حبیب و محبوب ہیں، یعنی اس طرح کے رسول خدا کا لقب ہے حبیب اللہ، خدا کے حبیب ہیں، حبیب امت ہیں. لیکن اس دور میں فرزند رسول خدا امام زین العابدین علیہ السلام ایک بزرگ صحابی کے محبوب اور معشوق قرار پاتے ہیں. اسی طرح ایک امام کے شاگرد ہیں محمد ابن شہاب زوری کی، جس کا عرض بھی کیا، ذکر کیا بھی ہے کہ امام کا شاگرد تھا، اگرچہ بعد میں خوب اموی پروپیگنڈے کے شکار ہو کر پھر ان دربار کا حصہ بن گئے. اس نے مختلف مقامات پر امام کے، کس جگہ پر امام کے تقویٰ کو بیان کیا، کسی جگہ امام کے علم کو بیان کیا، کسی جگہ امام کے اخلاق اور صبر و تحمل کو بیان کیا. یہ بہت بڑا ایک امام کی زندگی میں درس صبر و تحمل ہے، یعنی امام نے اتنا تحمل دکھایا ہے، اور واقعا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہم سب کے اس وقت بہت ضرورت ہے. اس وقت خاندانی حوالے سے، سیاسی اجتماعی حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ تفرقے ہیں، جدائیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں. خوب امام کا ہمارے لیے واقعا یہ ہمارے لیے درس ہے اور اسوہ ہے کہ ہم کیسے برخورد کریں، کیسے جو ہے وہ سلوک کریں اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. خوب یہ امام کی زندگی بھری ہوئی ہے. تو یہ امام کا شاگرد تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ کہ یہ تعریفیں کرتا نظر آتا ہے، امام کے مختلف پہلوؤں پر معترف ہے، اور کہتا ہے کہ سب سے عظیم ترین فقہ کے جو ثبوت ہیں، جو پیکر ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، چونکہ اس نے زانو تلمذ طے کیا تھا، یہ شاگرد تھا امام کا. اسی طرح بانی مکتب شافعیہ امام شافعی، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر سب سے بڑے جو فقہی مقام اور فقہی مرجعیت رکھتے تھے جو شخصیت، وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے. افقہ الناس فی المدینہ، یعنی مدینہ کے اندر جتنے بھی بزرگان تھے، صحابہ تھے، ان سب سے زیادہ جو علمی فقہی مقام رکھتے تھے وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے، امام سجاد سے. اسی طرح باقی بھی تابعین صحابہ جو ہے وہ امام کے شان کے معترف ہیں. لیکن ایک بڑا دلچسپ اور خوبصورت جملہ ادا کیا ہے زہابی نے، صاحب سیر عالم نبلاء نے، یہ تقریباً چھٹی ساتویں ہجری کے محدث ہیں، مکتب شافعیہ کے پیروکار ہیں. بڑا پیارا ہی جملہ دو تین لائنوں کا ہے، واقعاً سرور آتا ہے کہ کیسے انہوں نے پہچانا ہے امام کو. ان کے باقی اہل بیت کے افراد کے بارے میں بھی جملات ہیں 12 اماموں کے بارے میں، یہاں بھی بڑا ایک صراحتاً جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وکان لہ جلالۃ عجیبہ، کہ ان امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک عجیب اور ایک عظیم جلالت تھی، عظمت تھی، ایک عظیم منزلت کے حامل تھے یہ. خوب اس جلالت کے سبب، یا آگے بھی بیان کر رہے ہیں اسباب، وحق له والله ذلك فقد كان اهلا للامامه العظمى، کہ عجیب ہے، قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں دیکھیں
یعنی کہ جلالت کے جو اسباب بیان کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ اس کے اہل ہیں،
اس کے اہل
اور آگے پھر بیان کرتے
قسم ہیں، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اگر بندہ کہے نا کہ جی خوب ویسے انہوں نے امام کی شان دیکھی اور بیان کر دیا، نہ قسم کے ساتھ تاکید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حق لو حق یہ بنتا تھا، سزاوار یہ ہے کہ یہ امامت عظمیٰ کی مسند پہ بیٹھتے ہیں ہمارے لیے، یعنی اس وقت کو جو امامت عظمیٰ کے دعوے دار تھے گویا صاحب نوبلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حق امامت نہیں تھا، حق یہ تھا کہ یہ فرزند رسول خدا، فرزند امیر المومنین، مسند امامت، مسند نشین ہوتے، اور کیوں؟ لشرف ہی و سعدد ہی و علم ہی و تعلق ہی و کمال عقلی، چند فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں کہ ان کی شرافت اتنی زیادہ تھی، ان کی عظمت اتنی زیادہ تھی، وسعدد ہی ان کی سعادت تھی، یہ خاندان سعادت اور خاندان قیادت سے تعلق رکھتے تھے، و علم ہی کہ جس طرح بھی آغا صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ اس خاندان کا علم جو ہے وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، خوب آتے تھے امت واقعا کتنی علمی مشکلیں حل کر کے چلے جاتے تھے، لیکن افسوس افسوس کے جہاں حق بنتا تھا کہ پوری امت کو ان کی سمت چلتے، ان کی سمت چلنا چاہیے تھا، ان کی ڈائریکشن میں چلنا چاہیے تھا، لیکن ڈائریکشنیں انہوں نے اپنی لے لیں، فقط بعض دفعہ علمی مشاکل حل کرنے کے لیے چلے آتے تھے، وتعلقہ و کمال عقلہ، اور اسی طرح تدین، دینداری، خوف خدا اور کمال عقل میں ان کا کوئی نظیر موجود نہیں
بہت
تھا.
شکریہ جی. وقت ہمارے پروگرام کا جو ختم ہو گیا، اگرچہ باتیں تو بہت خوبصورت ہیں اور بیان ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ زہبی کے حوالے سے بیان کرتا چلوں، یعنی یہ ابن تیمیہ کے زمانے کے ہیں اور متاثر ہیں ابن تیمیہ سے، اور ابن تیمیہ جو ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا نگاہ رکھتے ہیں، بہرحال زمانہ اس کو جانتا ہے، اور یہ ان سے متاثر ہو کر پھر بھی جب اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یعنی کہہ اٹھتے ہیں
کہ امامت حق ان کا تھا، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے،
دشمن کرے، حق ان کا تھا،
یعنی وہ راز والی بات، وہ جو حق جو مخفی ہے، جو واقعا یعنی خیانت ہوئی ہے جس کی نسبت کے جو راز اسلامی تھا، دینی تھا،
جی بالکل،
کہ حق کے ولایت، حق کے امامت، اس کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہے،
اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اصل میں عالمانہ گفتگو کی ہے انہوں نے، احساسات سے ہٹ کر،
ہٹ کے کیا، یعنی اپنے انصاف سے ایک فیصلہ کر دیا، اب عمل کیا نہیں کیا، باقی کر رہے نہیں کر رہے، وائرل یہ ہے کہ ایک اعتراف کیا ہے کہ جتنی بھی ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں اس کے ہوتے ہوئے امامت انہی کا حق بنتا ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور اسی لیے قائل ہیں کہ امامت یہی حق ہے اور انہی کی پیروی کرنی ہے، اور دین بھی ہم نے انہی سے لینا ہے. اب آپ دیکھ لیں، یعنی وقت اگرچہ بہت ختم ہو گیا ہے لیکن باتیں کوئی اتنی زبردست ہوئی ہیں اس کے اندر، مثلا آپ دیکھیں کہ زہری جیسا جو ہے ایک شخص ہے اور شخصیت ہے، بلکہ وہ پوری شافعی جیسی شخصیت موجود ہے، ابن عباس جیسی شخصیت موجود ہے، وہ اعتراف کر رہی ہے اور ان کو افقہ سے یاد کر رہے ہیں، اتقا سے یاد کر رہے ہیں، عالم سے یاد کر رہے ہیں،
اورع الناس،
اورع سے یاد کر رہے ہیں،
سب سے زیادہ ورع جس میں
جی جی یہ ساری صفات کا اقرار ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اپنی اپنی وہ مدارس کھول کے بیٹھے ہیں اور اپنے فقہ اور ان چیزوں سے آگے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک عبرت کا مقام ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیرت امام سجاد علیہ السلام میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن پر گفتگو کی گئی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر ایسے درس موجود ہیں، ایسی عبرتیں موجود ہیں کہ جو امت مسلمہ اس کو حاصل کرے، اور کیا بھی ہے اور مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور الی یوم القیامہ یہ درس جو ہیں ان سیرتوں سے ہمیں ملتے رہیں گے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر رو یه جا جمع کنن چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیره، آخرش هم نمیشه. اینجا با وجود موانع فراوان از ایران فقط 2 میلیون نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری برای پیاده روی، نه برای لذت بردن در هتل لمیدن، برای پیاده روی بلند میشن میرن کربلا، چند برابر او از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهی است، این یک پدیده الهی است. این نشان دهنده این است که این راه، راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت، مثل عشق اولیاء به خدا. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. این حب، این عشق، عشق همراه با بصیرت است، میداند، میفهمد و این جاذبه او رو میکشه، این مغناطیس او رو میکشه. خب بنابراین کار، کار بزرگی است، پدیده، پدیده عظیمی است. راه، راه عشق است. مرکز مقاومت
است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نور الولایہ ٹی وی کو جوائن کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع کو بیان کرنا شروع کیا تھا کہ تاریخ کے اندر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور قیامت تک اس موضوع پر بات ہوتی رہے گی، چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنا ہر ملت کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چونکہ اس کے اندر ایک ایسے اصول موجود ہیں کہ جو انسان کی، ملت کی اور معاشرے کی اصلاح اور سعادت کا سبب بنتے ہیں. اسی موضوع کو ہم تسلسل دے رہے ہیں اور وہ ہے اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کا موضوع. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا عباس حسینی صاحب کو اور جناب مولانا زوار حسین صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. آغا زوار، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مختلف گفتگو ہوئی ہدف قیام امام حسین علیہ السلام پر اور مختلف زاویوں سے اس کو دیکھا گیا، لیکن میں آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ تحلیل کر رہے ہیں اور اہداف جو ہیں وہ معین کیے جاتے ہیں کہ امام کے قیام کا یہ ہدف تھا، یہ ہدف تھا، یہ ہدف تھا، تو آیا کوئی معیار یا شرائط بیان ہوئی ہیں کہ جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم صحیح جو امام کا ہدف تھا اس تک پہنچ سکیں یا نہیں؟
بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہدف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سب سے پہلے تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک شخصیت کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی یا نہضت حسینی کی ہم تحلیل کرتے ہیں، تو خود شخص اور شخصیت امام حسین کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ شخصیت جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی اس کا ہدف بڑا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام، باقی امام یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ان کا علم جو ہے وہ علم لادنی ہے اور ان میں جو صفات ہیں وہ صفات الہی ہیں، بلکہ مظہر ہیں صفات الہی کے. ان میں سے ایک علم ہے اور ایک حکمت الہی ہے، اور اس امام کا جو قول، فعل اور تقریر ہمارے لیے حجت ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام ہے یہ فعل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور گویا ایک سنت ہے امام کے ہمارے پاس. تو اس کی جب ہم تحلیل کرتے ہیں تو امام جب یہ فعل کر رہے ہیں تو فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت, تو فعل حکیم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے اس کے اہداف ہیں, اور اس کو ہم نے پھر جب پرکھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام کا جو یہ قیام ہے, عمل ہے کوئی بھی, وہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ علم الہی اور حکمت الہی سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ علم الہی اور حکمت الہی لا محدود اور لا متناہی ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. پھر ہمیں تعین کرنے میں یہ دقت کرنی چاہیے کہ جب ہم ہدف کو تعین کریں تو وہ ہدف بھی پھر ایسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں عمومیت ہو, شمول ہو, جامع ہو, بالکل جزئی, سطحی اور اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چونکہ معصوم ہیں اور ایک خاص ہدف کے لیے انہوں نے قیام کیا, تو ہمارے جو بزرگان ہیں, علماء ہیں, انہوں نے زحمتیں کی اور تحلیل کرنے کی کوشش کی, تو ان کا کہ ہم ایک پہلے اعتراف کر لیں کہ ہم ان کے اہداف کو کما حق ہو یا کما ہوا فی الواقع, جس طرح سے حقیقت میں ہے اس طرح سے درک نہیں کر سکتے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چونکہ ایک ادنا ایک اعلیٰ کو کیسے درک کر سکتا ہے, اور یا محدود لا محدود کو کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے. یہ اگر ہم کہیں محال ہے تو درست ہے, اگر کوئی اس کو نہ قبول نہ کرے تو کل محال ضرور ہے, محال کی طرح ہے,
مشکل ترین
ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن ہم اپنے تئیں چونکہ مکلف ہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے, زحمت کرنی ہے, تفکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے, تو ہم کچھ اس کی حدود اور قیود کو جو ہے وہ,
یعنی میں اگر معذرت چاہوں گا اس کو تھوڑا اگر بیان کر دیں کہ ظاہری بات ہے کہ معصوم کی جو فعل ہے اس کو کامل کما حقہ درک نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب معصوم خود بعض ہدایات دے دے اور رہنمائی کر دے تو ہم اس کے اصول کے تناظر میں آ کر چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلمات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا.
جی جی, ہم ان شرائط جو بزرگان نے ہمیں بیان کی ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے, ایسا ہدف ہم تعین کریں گے کہ جو مرضی پروردگار ہو, جس میں خدا کی رضا ہو, جس میں عصیان کا شبہ تک نہ پایا جاتا ہو, چونکہ یہ پھر خلاف ہو جائے گا عصمت معصوم کے. اور دوسرا ہدف جو ہے وہ لائق ہونا چاہیے مقام امام کے, کوئی مؤقت ہدف, کوئی سطحی اور پست ہدف, کوئی ایسا ہدف کہ جو مثلا پورا نہ ہوا. ہم کہہ رہے ہیں مثلا ہم کہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک عسکری اور فوجی قیام کے لیے گئے تھے, تو وہ تو کبھی بھی پورا نہیں ہوا, بلکہ یہ امام کے مقام کے مطابق نہیں ہوگا. اسی طرح سے ایسا ہدف ہم معین نہ کریں, تیسری مرتبے میں ہم آ کے کہیں گے کہ جو حال یا استقبال میں متحقق ہونے والا نہ ہو, کبھی بھی متحقق نہ ہوا ہو. اور اسی طرح سے جب جو آپ نے بات کی کہ کلام معصوم سے, ہم کلام معصوم سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں امام کے ہدف کو تعین کرنے میں, لیکن کلام معصوم میں ایک چیز ہے جس کا ہمیں ملاحظہ کرنا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ کلام معصوم میں جب ہم روایت لیتے ہیں تو روایت میں پھر ہمیں سند کی بررسی کرنی ہوگی, اس کی دلالت کی بررسی کرنی ہوگی, کوئی ہم ضعیف روایت لے کر اس کے اوپر تکیہ کر کے کہیں ایسی چیز نہ بیان کر دیں کہ جو امام کے ہدف اور مقصد کے خلاف ہو. اور دوسری یہ اہم چیز وہ یہ ہے کہ ایک سنت ہے معاشرے میں, عقلاء کے درمیان, اصحاب حل و عقد کے درمیان, کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. امام جی ہیں جو ہیں وہ بھی جب معاشرے میں اجتماعی طور پہ گفتگو کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں, امام بھی عقلاء ہیں تو انہوں نے بھی ملاحظہ کیے, تو اس میں ہمیں ان دقتوں کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے اندر رہ کر ہم ایسے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں, ایسی تحلیل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں امام کے مقصد کے قریب کر
سکتا ہے. بالکل, یعنی بہت اچھے نکات ہیں واقعی. معاشرے میں بعض اوقات دکھنے میں ملتا ہے بعض ایسے اہداف جو ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو مقایسہ کرتے ہیں شخصیت امام کے ساتھ تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی معصوم سے نہیں صادر ہو سکتا. آ کر بہت اچھے انداز میں آپ نے بعض نکات بیان کیے ہیں, میرے خیال میں مطلب ختم ہو گیا آپ کا. جی, آپ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بعض بزرگان تحلیل کرتے ہیں جب اہداف کے اوپر آ کر, तो उन्होंने एक मतलब बयान किया कि जो अहदाफ बाज़ औक़ात बयान किए जाते हैं वो हकीकत में हदफ नहीं होता बल्कि वो नतीजा होता है। तो हदफ और नतीजे में फ़र्क करते हैं। मैं चाहूँगा कि हदफ और नतीजे में क्या फ़र्क है इसको बयान करें और फिर देखें आकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम में कैसे आकर ये तत्बीक कर सकते हैं हम इसको।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام جی بہت اہم سوال ہے اس سوال پر بزرگان نے خصوصا رہبر معظم انقلاب حفظہ اللہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہوئی ہے اور ان کے بیانات خصوصا ایک ان کا خطبہ جمعہ ہے جس میں بہت مفصل انداز میں اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے ہدف کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے یقیناً انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے جو بھی فعل انجام دیتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے ایک فلسفی بحث ہے فلسفے میں اس کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کی جاتی ہے ہدف یعنی اس کام سے جو نتیجہ یا جو آخری جس نتیجے تک وہ پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے یعنی جو مقصود ہوتا ہے اس کام سے جو رزلٹ اور آخری ہدف اس کو جو ہے یہ ہدف ہے یعنی آخر میں جس نتیجے تک وہ پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کا ہدف ہے لیکن بعض دفعہ اس ہدف تک پہنچتے پہنچتے کچھ امور اور انجام پا جاتے ہیں جو کہ در حقیقت آپ کہہ لیں اصلی ہدف اس کا نہیں تھا وہ اس کا نتیجہ قرار پائے گا۔ ایک مثال کے ذریعے شاید بہتر ہم سمجھا پائیں اس کو۔ مثلا ایک شخص ہے وہ زمین کھودتا ہے اس لیے تاکہ وہ پانی تک پہنچ جائے، اب اس کا ہدف ہے پانی تک پہنچنا، لیکن کھودتے کھودتے نیچے سے اس کے لیے خزانہ نکل آتا ہے تو اس کا کہا جاتا ہے کہ مثلا ہدف اس کا پانی تک پہنچنا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ خزانہ، یا برعکس ہو سکتا ہے کہ وہ خزانے تک پہنچنا چاہ رہا ہو لیکن نیچے سے پانی نکل آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ امام کا ہدف ہے، لیکن جب ہم دقت عقلی کے ساتھ دقت اس سیاسی دقت کے ساتھ جب اس کی تحلیل کرتے ہیں تو نظر آتا ہے نہیں، امام کا اصل ہدف یہ نہیں تھا، ایک جزئی ہدف ہو سکتا ہے یا جس طرح سے ابھی کہا نتیجہ ہو سکتا ہے، امام کے کام کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے لیکن ہدف یہ نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ امام کے قیام کا ایک ہدف یہ تھا کہ حکومت اسلامی کا قیام، یہ امام کا ہدف تھا۔ تو یہاں پر بزرگان یہی فرماتے ہیں کہ ہاں ہدف تھا لیکن آخری ہدف یہ نہیں تھا، ایک جزئی ہدف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے اس بات پر؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر خود حکومت جو ہے وہ ہدف ہوتا تو جہاں پر امام عالی مقام کو نظر آیا تھا یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اب میں حکومت قائم نہیں کر سکتا ہوں، اب میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر مل گئی، پتہ چل گیا کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، اب عملاً یہ ممکن نہیں رہا کہ حکومت اسلامی کا قیام ہو، تب امام کو کیا یا واپس آنا چاہیے تھا یا مثلا خدا نخواستہ تسلیم ہونا چاہیے تھا یا مثلا جس طرح سے کہا یمن کی طرف نکل جاتے یا کچھ ایسا اقدام کرتے، لیکن امام جس طریقے سے نکلے تھے اپنے سفر میں اسی انداز میں اس سفر کو جاری رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ حکومت اسلامی کا قیام ہدف نہیں تھا۔
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط ہدف،
فقط یہ ہدف نہیں تھا، اگرچہ اگر ورنہ اگر
مد نظر تھا
ورنہ آپ دیکھیں تو حکومت اسلامی کا قیام، خود حکومت کا قیام تمام انبیاء کا ہدف رہا ہے۔ حضرت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو آپ بھی حکومت اسلامی قائم کریں گے، چونکہ حکومت اسلامی کے قیام کے بغیر بہت سارے اسلامی اور شرعی احکام کا نافذ کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا وہ ہدف تھا۔ لیکن امام عالی مقام نے جب قیام فرمایا تو اس قیام کے اندر یہ مکمل ہدف صرف اتنا ہو کہ ایک حکومت اسلامی کا قیام ہو، نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ تھا۔ بعض نے کہا کہ امام عالی مقام کا ہدف ہی شہادت تھا، یعنی امام چاہتے تھے کہ کسی طرح سے شہید ہو جائیں، کسی طرح سے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، تو یہ بھی بہرحال اگر جس طرح سے ابھی شرائط پیش کی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف قتل ہونا ہی ہدف ہو، کیونکہ جب انسان قتل ہوتا ہے یا شہادت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وہاں پر ایک ہدف مد نظر، ایک عالی ہدف مد نظر ہوتا ہے۔ ہاں فقط مرنا ہدف، اس مرنے کے پیچھے ایک اور چیز ہے، یعنی حتی کوئی بھی شہید اپنی شہادت کے لیے، مثلا ابھی مدافعین حرم کی بات کریں تو ان کے لیے شہادت ہدف نہیں ہے، مثلا حرم کا دفاع جو ہے یہ ہدف ہے، اس ہدف کے تحت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو امام عالی مقام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگرچہ جو ہے
اگر جان دینی پڑے تو امام دینے کے لیے تیار تھے, لیکن یہ نہیں کہ صرف جان دینا ہی ہدف ہو.
یعنی میرا ہدف یہ ہے کہ میں نکل رہا ہوں اس لیے تاکہ میں شہید ہو جاؤں,
تاکہ میں قتل ہو جاؤں,
یہ ہدف نہیں.
یا بعض نے جس طرح سے کہا, نہیں چونکہ کوفیوں نے خط لکھا تھا لہٰذا امام علیہ السلام, چونکہ اتنے سارے خطوط آئے تھے, حجت تمام ہو چکی تھی, لہٰذا امام کسی طرح سے کوفیوں کو جواب دینا چاہتے تھے, اور ان خطوط کے وہ سارے خطوط جب پہنچے تو امام جو ہے اس حجت کے تحت کوفہ جا رہے تھے. تو یہاں پر بھی کہا نہیں, اگر کوفی حضرات خط نہ بھی لکھتے بالفرض,
بالکل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے حرکت کی ہے تو اس وقت کوفیوں کے خط نہیں
پہنچ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوفی خط نہ بھی لکھتے امام نے پھر بھی قیام کرنا تھا. اب یہاں پر یہ ہے کہ پھر وہ کون سا مقصد ہے, وہ کون سا ہدف ہے جس کے لیے امام جو ہے اتنی زیادہ اپنی جان کا نذرانہ. یعنی بعض بزرگان نے بہت خوبصورت بات کی, وہ ہدف کتنا بلند ہوگا جس کے لیے امام جیسی ہستی اپنی جان کا نذرانہ پیش. تو وہ اب یہاں پر تحلیلی فرماتے ہیں کہ وہ اصلاح امت ہے در حقیقت, چونکہ اسلام کے اندر ایک ایسا انحراف آ چکا تھا, اسلام کو یزید جیسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا. خود امام علی مقام کی اگر آپ خود بات دیکھ لیں, الا ان السنت قد امیتت وان البدعت قد احیت, یزید جیسا فاسق و فاجر وہ مسند اقتدار پر آیا جو وحی کا مذاق اڑاتا تھا. الا لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اب پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی 50 سال گزرے ہیں اور اسلام کا چہرہ اس طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے. اب امام علی مقام نے کہا کہ اسلام کو جو اس کے حقیقی ٹریک سے جس طرح سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب یہاں پر میرا قیام کرنا یہ جو ہے بنتا ہے, اور اب میرے قیام کیے بغیر جس طرح سے پہلے بھی شاید بیان ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بعض شرائط ہیں, لیکن جب اصل اسلام خطرے میں ہو تو وہاں پر پھر کوئی شرط نہیں ہے, وہاں پر پھر جان بھی چلی جائے وہاں پر پھر قیام کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ والا اصل اسلام ہے, وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسند اقتدار پر یہ جو لوگ ہیں وہ والا اسلام درست اسلام نہیں ہے. لہٰذا امام کا جو ہے, بس خلاصہ میں کر لوں, خلاصہ یہ ہے کہ امام کا ہدف اصلاح امت ہے, جس طرح کہا کہ وہ جو مشہور انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی, تو اصلاح آپ کا اصل ہدف ہے. اس کے نتیجے میں یا تو حکومت آپ کے ہاتھ میں آ سکتی تھی اگر کامیاب ہوتے, ظاہری کامیابی کی بات کر رہا ہوں, یا شہادت. تو یہاں پر نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلا, لیکن آپ اپنے ہدف میں کامیاب رہے.
جی بہت شکریہ. واقعاً اگر اس کو مزید کھولا جائے تو انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی طرف کے ہدف جو ہے, اگر اسلام ناب کا دفاع, اسلام ناب کی بقا اس کو ہم قرار دیتے ہیں, تو محسوس ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو جزئی طور پر بیان کی گئی ہیں وہ ضم ہوتی نظر آتی ہیں. یعنی اسلام کی بقا میں شہادت ہوئی ہے, اسلام کی بقا حکومت اسلامی میں ہو سکتی تھی اگر وہ مل جاتی تو مزید بہتر انداز سے جو اسلام بیان ہوتا, لیکن امام کی شہادت سے پھر جو بیداری حاصل ہوئی ہے اس نے پھر زمینہ فراہم کیا کہ اسلام اموی جو تھا وہ بدنام ہو جائے. اخ صاحب, یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہدف اور نتیجے میں فرق ہے, اور آغا صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ہدف جو ہے وہ بلند تھا ان جزئی اہداف سے کہ جو بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے. ہم جب امام کے کلمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں امام اس طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہدف کہ جس کو حاصل کرنا ضروری ہے وہ ہے عزت نفس, جس کو عزت نفس اسلامی کہہ لیں یا جو بھی. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر مختصر روشنی ڈال دیں.
جی ہاں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام تھا وہ اصل میں اسلام کی سربلندی, اسلام کی عزت, اسلام کی قوت, اسلام کی طاقت کو معاشرے میں ظاہر کرنا تھا, اور یہ خود لفظ عزت جو عربی زبان میں لغت سے نکلا ہے, عربی لغت میں جو عزت ہے مثلا ارض عزاز کہتے ہیں, وہ زمین کہ جو نفوذ ناپذیر ہو, جس کے اوپر مثلا پانی اگر چھوڑا جائے تو پانی کا غلبہ نہ ہو, یعنی قاہر ہو مقہور نہ ہو, غالب ہو مغلوب نہ ہو. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند متعال کا اسم بھی ہے عزیز, کہ خدا جو ہے وہ سب پہ غالب ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تجلی اسماء حسنۂ الٰہی ہیں، تو اس میں سے ایک عزیز کا کی بھی تجلی بھی امام ہیں، اور شہید مطہری کے بقول کے یہ تجلی امام کے شکل میں ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ امام جو ہے وہ کسی بھی ظالم اور طاغوت کے سامنے جھکتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ غالب اور قاہر نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ان کا سفر لیا جائے مدینہ سے مکہ تک، مکہ سے پھر کوفہ اور غازریہ کربلا تک، تو وہ راستے میں بہت سے لوگ ملے، بہت سے لوگوں نے ان کو بتایا، سمجھایا، کوشش کی بتانے کی کہ جا رہے ہیں، مارے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، راستہ تبدیل کر لیں، واپس چلے جائیں، یمن چلے جائیں، لیکن امام جو ہے وہ کسی کی نہیں سن رہے. تو یہاں پر ہمیں عزت نفس اور قاہریت اور غالبیت کا غلبہ امام کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے، گویا وہ اسلام کی عزت اور سر بلندی کے لیے جا رہے تھے. جیسا کہ آغا سید نے بھی فرمایا کہ اسلام کو ایک یزید جیسی بیماری لگ چکی تھی، کہ وہ بیماری جو ہے پھر اس کے بعد اسلام کا بچنا ممکن نہیں تھا. اسی وجہ سے امام نے جب مدینہ میں بیعت کے لیے بلایا گیا تھا تو امام نے ان کو پہلے اپنا تعارف کرایا، عزت نفس کی وہاں بھی مثال دی، اور کہا ان اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم و یزید رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ. ان کو بتایا کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارے گھر میں آیات نازل ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے، یہ عزت و احترام کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ یہاں خدائی گھر ہے، یہاں ذکر خدا ہوتا ہے، آیات خدا نازل ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے. اور وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت برعی مثل یزید، کہ اسلام پر پھر سلام پھیر دیں، یعنی اسلام کی فاتحہ پڑھ دیں اگر یزید آ گیا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنا مشہور جملہ ارشاد فرمایا. تو یہ جو عزت ہے یہ اصل میں قرآنی اصول بھی ہے کربلا کا، کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی ہے اور سورہ یونس میں بھی ہے کہ ان العزت للہ جميعا، کہ عزت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اور حقیقتاً و ذاتاً عزت خدا کے لیے ہے. اس کے بعد عزت جو ہے وہ دوسری جو سورہ منافقون میں ارشاد ہوا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، اس کے بعد رسول کے لیے ہے، اور اس کے بعد مومنین کے لیے ہے. اور مومنین کی اعلیٰ مثال جو ہے اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں. تو وہ عزت دینی کے لیے، عزت اسلامی کے لیے چلتے ہیں، قیام کرتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں. اور آپ کا وہ مشہور جملہ جو کلمات قصار میں امام سے نقل ہوا ہے وہ ہے موتن فی عز خیر من حیات فی ذل، کہ عزت کی جو موت ہے، عزت و قوت و طاقت و سربلندی کے ساتھ مرنا، وہ خیر ہے، بہتر ہے اس زندگی سے جو ذلت کے ساتھ جی جائے. تو یہاں پر ہمیں جب کلمات قصار کو دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین، کہ تمہاری زندگی میں موت ہے اگر تم مقہور ہو، اور تمہاری موت میں زندگی اگر تم قاہر اور غالب ہو. تو یہ امام حسین کا ہمیں نظر آتا ہے. عاشورہ کے دن بھی جب ان سے مخاطب ہوا تو کیا فرمایا، الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری، کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور ایک آر ہے اور دوسری جو ہے وہ عزت اور سعادت ہے. وہ یہ ہے کہ میں شہادت کو قبول کروں، اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے شہید ہو جاؤں. اور امام کا وہ جو مشہور جملہ ہے کہ جب بیعت کے لیے کہا گیا تو امام نے فرمایا الا ان الدعی ابن الدعی قد رقزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ وحیحات من الذلہ، کہ بے شک زناح زادے اور زنا زادے کے بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان مجبور کر دیا ہے، بین سلت و ذلہ، یا سلت ہے یا ذلت ہے. سلت یعنی سلے سیوف ہے، کہ مجھے تلوار میرے اوپر اٹھائی جائے، مجھے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، یا یہ کہ میں اس فاسق و فاجر و شارب خمر کی بیعت کو کر لوں. گویا میں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں دستخط کر دوں اس کی حکومت پر کہ یہی وہ خلیفہ ہے، اسلام کا نمائندہ ہے. تو امام حسین جو ہے وہ عزت نفس کے لیے، عزت دینی کے لیے اپنی گردن تو کٹوا سکتے ہیں، اپنی بہن کی چادر دے سکتے ہیں، اپنے جوان مروا سکتے ہیں، اپنے بچے جو ہے وہ ذبح کروا سکتے ہیں، لیکن تیار نہیں ہیں کہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ ایک داغ ہے. یہی ابھی ہدف اور نتیجے کی بات ہو رہی تھی. تو یہاں میں پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کلی طور پہ دین کے لیے تھا. اس میں مثلا تزہیہ ہے، اصلاح امت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. دین ایک ایسی حقیقت ہے، ہمارے استاد جو ہے وہ راجہ ناصر صاحب بھی یہ فرماتے رہتے ہیں کہ دین ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے لیے اہل بیت نے اپنا گھرانہ قربان کیا ہے، اور خدا بھی کہتا ہے وفدیناہ بذبحن عظیم. یہ عظیم قربانی جو ہے اس دین کے لیے، تو دین خود کتنا عظیم ہوگا. چونکہ دین خدا کے لیے ہے اور عزت خدا کے لیے ہے، تو پھر دین عظیم.
بہت شکریہ. یعنی واقعی حیات من الذلہ ایک جملہ، ایک ایسا شعار ہے کہ جو اس وقت تمام حریت پسند افراد جو ہیں لگاتے ہیں، اور جتنے بھی عزت نفس رکھتے ہیں وہ حیات من الذلہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یہی عزت نفس ایک ہدف ہے قیام امام حسین علیہ السلام کا. ہم کہہ سکتے ہیں یہ جملہ کافی ہے، حیات
ہدف نہ بھی کہیں تو ایک ایسا پیغام ہے تا قیام قیامت یزیدیت اور حسینیت کے لیے ایک معیار اور شعار بن گیا نعرہ، کہ جو بھی عزت کی بات کرے گا وہ پھر امام حسین کا نام لے گا اور حیات من الذلہ کا نام لے گا.
بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب، آپ نے پچھلے اس میں سوال میں ایک بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا، اور آپ نے امام کے کلام سے استناد بھی کیا تھا کہ میں اصلاح چاہتا ہوں. تو حکومتی لیول کے اوپر کون سے ایسے فساد جو ہیں موجود تھے اس دور میں کہ جن کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت کے خلاف مبارزہ ہونا چاہیے؟
جی بالکل. دیکھیں، ایک نقطہ جو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، جس طرح سے ابھی شروع میں ہماری بات ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اہداف کی جب ہم تحلیل کرتے ہیں، اسلام آخری دین ہے، اب اس کے بعد کسی اور دین نے نہیں آنا. اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آسمانی آئے ان میں تحریف ہوئی، کوئی بھی دین سالم صورت میں، سالم شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہوئی، اب آخری دین اور آخری کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اب اگر خدا نخواستہ اس آخری دین میں کوئی ایسی تحریف ہو جاتی کہ جس کی وجہ سے اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا، تو قیامت تک کے لیے پھر کیا رہ جاتا؟ اب امام عالی مقام نے دیکھا کہ یزید نے اور اس کے اطرافیوں نے دین میں ایسی کھلم کھلا تحریفات ایجاد کرنا شروع کر دیں کہ اب اصل دین خطرے میں نظر آنے لگا. تو لہٰذا امام نے کہا اب بیٹھے رہنا، چپ رہنا اب یہ جائز نہیں ہے، اب قیام کرنا ہے، اب بولنا ہے، اب جو ہے اٹھنا ہے. لہٰذا امام عالی مقام نے نہ صرف اپنے آپ بلکہ اپنے ساتھ اپنے مخدرات عصمت و طہارت کو، جس طرح سے مباہلہ میں حضرت رسول گرامی اسلام ساتھ لے کے آئے تھے، چونکہ اپنی حقانیت پر یقین تھا، لہٰذا ان سب کو لے کر جو ہے میدان میں نکل آئے. اب جب ہم فساد کی بات کرتے ہیں، تو ایک دفعہ فساد لوگوں کے درمیان فساد ہے، اخلاقی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، مختلف حوالوں سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بے شک لوگ فاسد ہیں، لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، لیکن اصل دین محفوظ ہے، دین کے احکامات اپنی جگہ محفوظ ہیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ جو فساد ہے وہ حکومتی لیول پر فساد ہے، یعنی باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہے، دین کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو جانشین رسول کہتا ہے، جس طرح سے ابھی اشارہ ہوا کہ ابھی رسول گرامی اسلام کی وفات کو 50 سال گزرے ہیں، اب اگر کوئی اسلام کو دیکھنا چاہیں، اسلام کے حوالے سے پوچھنا چاہیں، تو وہ جب مرکز خلافت اور مرکز حکومت کی طرف رجوع کرے گا، تو وہاں پر تو اسلام کا یہ چہرہ نظر آئے گا. تو ایسے میں کیا تو کیا کیا جائے. اب یہاں پر جو ایک نمونہ عمل ہمارے نظر آتا ہے، وہ خود امام حسین علیہ السلام کا ایک کلمہ ہے جو آپ نے رسول گرامی اسلام سے نقل کیا، اور آپ نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا، کوئی ایک ظالم سلطان کو، بادشاہ کو دیکھے، مستحلاً لحرمات اللہ، جو خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، یعنی عملی اس کی مثال وہی یزید کی ہے، ناقصاً لعہد اللہ، عہد خدا کو وہ پامال کر رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہو، جس طرح سے خود امام حسین کا وہ کلمہ ابھی اشارہ ہوا، الا ان السنت قد امیتت وان البدعت قد احیت، بدعت کو احیا کیا گیا اور سنت کو مار دیا گیا، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں کے درمیان وہ گناہوں کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے، تو فلم یغیر بفعل ولا قول، جب یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں اور کوئی مسلمان اپنے قول کے ساتھ اپنے فعل کے ساتھ اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، کان حقا علی اللہ، اس صورت میں خداوند متعال کے لیے یہ حق ہے، یعنی سزاوار ہے، ان یدخلہ مدخلہ، تو وہ اس ظالم کا جو ٹھکانہ ہے وہی ٹھکانہ اس کا بھی ہو جو اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ لہٰذا اس روایت کو مستند قرار دیتے ہوئے امام عالی مقام نے یہی کہا کہ ظالم میں، یزید میں یہ ساری شرائط موجود ہیں، لہٰذا امام عالی مقام نے اپنے لیے قیام کو ہدف سمجھا، ذمہ داری سمجھی۔ شہید باقر صدر کا بہت پیارا قول ہے، انہوں نے کہا، فرمایا کہ ایک دفعہ انسان سو رہا ہوتا ہے، سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کے لیے پانی کے چھنٹے کافی ہیں، لیکن سوئی ہوئی ملتوں کو، سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کے لیے پھر خون کے چھینٹے چاہیے۔ لہٰذا امام عالی مقام نے کہا کہ مجھے خون بھی اپنا دینا پڑے تو میں اپنا خون دینے کے لیے تیار،
تاکہ یہ امت
بیدار ہو جائے۔ جس طرح سے پہلے کہا کہ عجیب انحراف آ رہا تھا اسلام میں، اگر امام عالی مقام اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کی آبیاری نہ کرتے، نہیں معلوم، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اسلام کی کیا شکل و صورت ہوتی، سوائے اس میں اسلام کے شاید کوئی حقیقت اسلام کی نہ رہ جاتی۔ لہٰذا امام عالی مقام نے قیام فرمایا اور یزید کے ان تمام شوم اہداف کو ناکام بنایا، ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لہٰذا دیکھیں، اب جب امام عالی مقام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کے جو جملے ہیں، مختلف زیارتیں امام عالی مقام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، امام کے اہداف کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہمارے پاس یہ زیارتیں ہیں۔ ان زیارتوں میں امام کے اہداف کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو ان میں سے مثلا بعض زیارتوں میں آیا ہے کہ اشہد انک، اور بار بار تکرار ہوا ہے، تقریباً ہر زیارت میں یہ جملہ موجود ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اے امام ہم گواہی دیتے ہیں، نماز کو آپ نے قائم کیا، زکوٰۃ آپ نے قائم کی، امر بالمعروف آپ نے انجام دیا، نہی عن المنکر، یہ چیزیں پہلے بھی تھیں باقی ائمہ کے زمانے میں، لیکن امام عالی مقام نے بارز اور واضح انداز میں، حتیٰ نماز واقعاً دیکھ لیں، اگر امام عالی مقام اگر قیام نہ کرتے، نہیں معلوم نماز کی کیا شکل و صورت بن جاتی۔ اسی طرح سے بعض زیارتوں میں، زیارت اربعین کا جملہ ہے، اور بھی بعض زیارتوں میں آیا ہے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، پروردگارہ امام حسین نے مُحْجَة یعنی خون قلب کو کہا جاتا ہے، خون جگر، خون قلب، اپنا خون جگر تیری راہ میں پیش کیا، کیوں، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو اس جہالت سے جس میں یزید رکھنا چاہتا تھا اس سے نکالیں، وحیرت الزلالہ، اور اس گمراہی کی حیرت سے نکالیں، تو لوگوں کو اس حیرت سے اور اس گمراہی سے امام عالی مقام نے نکالا، اور امام کا ہدف یہی تھا۔
بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بعض نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ موضوع تو بہت طولانی ہے، جتنا گفتگو کی جائے اتنا کم ہے اس کے اوپر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام کا جو ایک خلاصہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مطالعہ کریں نہضت قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، تو حتماً دیکھیں کہ یہ جو اہداف بیان کیے جا رہے ہیں، آیا وہ ان شرائط کے تحت ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیے گئے، اور پھر دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آیا یہ جو بیان کیا جا رہا ہے ہدف، یہ واقعاً ہدف تھا یا کہیں نتیجہ تو نہیں تھا۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھ کر آپ مطالعہ کریں گے کتابوں کا، اور خود سے کلام امام کو جو ہے وہ مطالعہ کریں گے، آپ کے لیے بہت سارے علم کے دروازے کھلیں گے، اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ایک امت کی اصلاح کرنے کے لیے جو اصول پھر انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور ان کی ضرورت بھی ہے آج کے معاشرے میں بھی، اور بعد میں بھی اس کی ضرورت پڑتی رہے گی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران میں بھی، اس زمانے کے اندر بھی تقریباً جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، کہ کہیں پر یمن پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر کسی اور جگہ، تمام امت مسلمہ اس وقت ظلم کے اندر پس رہی ہے. تو اب آغا صاحب نے جو حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہاں پر ایسے حالات بن جائیں اور پھر کسی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے اور کوئی آواز نہ اٹھائے ظالم حکومتوں کے خلاف, ان کے فساد کے خلاف, اور بعض اوقات تو یہ اسلام کو منحرف کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے, اس کے خلاف اگر زبان نہ کھولی جائے تو پھر اس حدیث کے مطابق اس کا انجام بھی کیا ہوگا, اسی کا ہوگا کہ جو وہ ظالم انجام دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا امت مسلمہ کا یہ وظیفہ ہے, ان کے خواص کا یہ وظیفہ بنتا ہے, علماء کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہر دور کے اندر یہ بدعتوں کے خلاف قیام کرتے رہیں, ظالموں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں. دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اہداف امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھو تو یہ چہلوں کی فضا آج زمین پر, مخلوق ہے سب محو دعا آج زمین پر, ہے انجم و خورشید و سبا آج زمین پر, سب سے بڑی مجلس ہے بپا آج زمین پر, انسان کروڑوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن و ملک آج تلک پھیلے ہوئے ہیں. ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک, ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک, ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک, ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک.
جب سے ہے سفر کر وہ بلا تھا رستے میں توالت ہے تو منزل بھی بڑی ہے, تاحت نظر شہر حسین بن علی ہے.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک, ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک, ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک.
روزہ ہے یہ ہر دور کے مظلوم قدم سا, لب پر ہے آزادار کے لبیک یا
تنہائی شبیر کا نام کلیے ہے.
شہ ابرار، یہ آج بھی ہے روضہ عباس کا کردار، آتے ہیں زیارت کو جو آقا کے یہ زوال، بڑھتے ہیں یہ ہر عاشق سرکار کو لے نصرت کی ہر سال کریں گے، مہدی جو بلائیں گے تو لبے کہیں گے، شبیر کے بیٹے کی مدد کو بھی اٹھیں گے، پیدل بھی اگر چلنا پڑے گا تو چلیں گے، سردی ہو کہ گرمی ہو سفر ہے یہ برابر، احساس یہ ہو زینب و سجاد ہے رہبر، معذور سفر کرتے ہیں سڑکوں پہ گھسٹ کر، کم فاصلہ ہو جاتا ہے ہر ایک قدم پر، چلتے آغوش میں سورج ہے لیے چاند نکلتے، دنیا کو بتاتے ہیں یہ سب گرتے سنبھلتے، ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں تو کس طرح ہے چلتے، نبیوں کے مزاروں کی نہ تمثیل کوئی ہے، ایک اور قدم ہو گئے شبیر کے نزدیک۔